الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 78 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے جو مضامین بیان ہوئے ان میں یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو حجت کے اس طرح پورا ہونے کے بعد بھی حق کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس کی مخالفت پر آمادہ ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو لوگ یہ سعادت حاصل کریں گے کہ اس وقت خدا کا پیغمبر موجود ہے، وہ اس کی بات سنیں اور اس کی طرف سے جو علم دیا جا رہا ہے وہ شوق سے حاصل کریں، اس کی پیروی کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. سورہ میں انذار کا جو مضمون تھا، اس میں ان نتائج کو بیان کرنے کے بعد اب پھر اسی طرح بات کو آگے بڑھایا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا، فرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا ولدا. پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہو، اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی طرح مال و اولاد سے ضرور نوازا جاؤں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت پر پہلے پہلے بالعموم وہی لوگ ایمان لائے جو زیر دست تھے. ان کی معاشرے میں یا اس قبائلی نظام میں کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، وہ بڑے لوگ نہیں تھے، بلکہ رسالت مآب کے بارے میں بھی مکے کے سرداروں کا ایک بڑا اعتراض یہی تھا کہ یہاں وہ لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، قبیلے میں ان کی حیثیت بھی غیر معمولی ہے. اس طرح کے لوگ ام القرى مکہ میں بھی ہیں اور دوسرے بڑے شہر طائف میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر پیغمبر ہی کے لیے کسی کا انتخاب کرنا تھا تو آخر یہ عبداللہ کے یتیم بیٹے ہی رہ گئے تھے. چنانچہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ قرآن وہ کہتے تھے، یہ دو بستیاں ہماری، دونوں بڑی بستیاں ہیں اور ان میں بڑے لوگ رہتے ہیں، ان کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو قرآن مجید نے اس ذہنیت کو جگہ جگہ نمایاں کیا ہے. یہ ذہنیت کیا ہے؟ یہ ذہنیت اس دنیا کی زندگی میں خدا کی اسکیم کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے. اس دنیا میں جو اسکیم کار فرما ہے اس کے تین بڑے نمایاں پہلو ہیں. ایک یہ کہ جو دنیا اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس میں جگہ جگہ نقائص رکھے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میری اسکیم کے تحت جس دنیا کو اصلاً وجود میں آنا ہے اور جو میری صفات کمال کا ظہور ہوگی وہ قیامت کے بعد وجود میں آئے گی. یہ اس کی تمہید ہے، اور اس میں چونکہ حجابات رکھے گئے ہیں، یہ بات ہر مسلمان پر واضح ہے، بلکہ قرآن مجید کے ہر طالب علم پر بھی واضح ہے کہ وہ بن دیکھے محض عقلی استدلال کی بنیاد پر ایمان کا تقاضا کرتا ہے. اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. انسان اس پر اصرار نہ کرے کہ میں حقائق کو دیکھوں گا اور پھر مانوں گا، بلکہ وہ علم و استدلال کی روشنی میں حقائق تک پہنچے اور جس طرح سے اس کو صلاحیت دی گئی ہے اس کے لحاظ سے صحیح فیصلہ کرے. اس میں حجابات ضروری ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے اور پھر انسان سے یہ تقاضا کیا جائے, وہ تو پہلے مرحلے ہی میں گر جائے گا, اس کے لیے کوئی بات کہنے کی گنجائش نہیں رہے گی. لیکن اس وقت بڑی گنجائش ہے, اگرچہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صنعت کا کمال ظاہر کیا ہے, لیکن جگہ جگہ وہ مقامات رکھ دیے ہیں جو انسان کے انحراف کے لیے بدرقہ بن جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دنیا جس اصول پر بنائی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل کا قاعدہ ملحوظ نہیں رکھا گیا. یعنی ایسے نہیں ہے کہ جتنے انسان بھی یہاں پیدا ہو رہے ہیں یا جو معاملات بھی کیے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جن سنن کا ظہور ہو رہا ہے وہ سب جیسے کہ اللہ کے شایان شان ہے, وہ قائم بالقسط ہے, تو وہ اسی پر ظاہر ہوں, بلکہ ابتلاء کا اصول قائم کیا گیا ہے. یہ دونوں بالکل متضاد ہیں. عدل تو یہ تقاضا کرے گا کہ ہر شخص کی صلاحیت کے لحاظ سے اس کے عمل کے لحاظ سے معاملہ بھی کیا جائے اور کسی جگہ پر کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے یا اقدام نہ ہونے دیا جائے جو انصاف کے اصولوں کے خلاف. ہم سے تو یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں اسی طرح کی زندگی بسر کریں, چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں قائم بالقسط ہو کر رہو, بلکہ سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے. تاہم اپنے تخلیقی عمل میں اور اپنے سنن میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اس وقت تسکیم ابتلا کی ہے, میرے عدل کامل کا ظہور اس وقت ہوگا جب میں قیامت برپا کروں گا اور وہاں پر لا یظلمون فتیلا, کسی کے ساتھ کوئی ادنا درجے کی زیادتی بھی نہیں ہوگی, بلکہ ٹھیک انصاف کے مطابق سب معاملات ہو جائیں گے. اسی کا ایک لازمی نتیجہ ہے وہ یہ کہ یہاں لوگوں کو مال ملتا ہے, دولت ملتی ہے, اقتدار ملتا ہے, حسن ملتا ہے, علم ملتا ہے, ان میں سے کوئی چیز بھی بربنائے استحقاق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ امتحان کے یا ابتلاء کے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے منتخب کر کے دے دیتا ہے, بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو تو ہم اس کے مسالے کو سمجھ لیتے ہیں. اس کی پوری شریعت, اس کے دین میں ایک ایک چیز مبنی بر مصلحت ہے, وہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس طریقے سے وہ دنیا میں ابتلاء کا قانون برپا کیے ہوئے ہے اس میں ابتلاء کے اصول کو اگر ترک کر دیا جائے تو یہ واقعہ ہے کہ کسی چیز کی بھی مصلحت و حکمت کو جاننا آسان نہیں ہوتا, جزوی طور پر کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جن کو دولت ملتی ہے, اقتدار ملتا ہے, حسن ملتا ہے, دوسروں پر وہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں, وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کا استحقاق ہے. اس میں افراد بھی مبتلا ہوتے ہیں, قومیں بھی مبتلا ہوتی ہیں, اور یہی چیز ان کو حق سے انحراف, حق سے گریز اور حق کے مقابلے میں بعض موقعوں پر تمرد پر آمادہ کر دیتی ہے. یہ دولت ہمیں ملی ہوئی ہے, طاقت ہمیں حاصل ہے, انسان کو دیکھو اصل چیز وہ ہے. یہاں سے وہ خیال پیدا ہوتا ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ ان کو جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں, اللہ کے پیغمبر نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی, اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امتحان برپا ہو چکا ہے, تم بھی اس کے اہداف میں ہو, اس امتحان میں تمہارے علم و عمل دونوں کو دیکھا جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ یہاں جن لوگوں کو اتنا کچھ ملا ہے وہ بالکل محروم قیامت میں کھڑے ہوں, ان کے پاس نہ دینے کے لیے کچھ ہو نہ لینے کے لیے کچھ ہو, اور وہ لوگ جو تمہارے یہاں زیر دست ہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ وہاں مالا مار اور نہال کر دیے جائیں. تو یہ جیسے ہی دیکھتے تھے وہ ان کی سمجھ میں یہ دعوت نہیں آتی تھی. پھر وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ بالکل احمق ہو, اگر تم ایسے ہی اللہ کو عزیز تھے تو یہاں تمہیں اس طرح ہمارا زیر دست بنا کے کیوں رکھا, یہاں تمہیں ان سب نعمتوں سے محروم کیوں کر دیا, جیسا حسن ہمیں ملا تمہیں نہیں ملا, جیسی وجاہت ہمیں حاصل ہوئی تمہیں میسر نہیں ہے, جیسا مال ہمیں ملا, جیسا اقتدار ہمیں ملا, جیسے خدم و حشم ہمارے پاس ہیں, جس طرح کے مکانات اور قصور ہمارے پاس ہیں, تمہیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہے. اور اللہ نے ہمارے لیے دیکھو مال و اولاد کا کیسا اہتمام کیا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق وہ قیامت ہو گئی تو وہاں ہم محروم کر دیے جائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. جب اس دنیا میں خدا کا انتخاب ہم ہیں تو اگر کوئی اور دنیا بھی ہونی ہے تو اس میں بھی اس کا انتخاب ہم ہی ہوں, یہ استدلال ہے. تو اس پر یہ فرمایا ہے کہ پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے. قرآن مجید میں یہ اسلوب جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی معین شخص مراد لینا پیش نظر نہیں ہوتا, بلکہ یہ تمثیل کا اسلوب ہے, یعنی سامنے قیادت ہے ان کی, ان میں سے کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے, اس مجموعے رویے کو سامنے رکھ کر یہ تعبیر اختیار کر لی جاتی ہے. اس میں جو عربی زبان میں اسلوب اختیار کیا گیا افرائیتا, اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں افرائیتا کا لفظ آیا ہے. یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب آگے کسی برخود غلط شخص یا کسی انتہائی احمقانہ بات کا حوالہ دینا پیش نظر ہو, یعنی ایسی کوئی چیز زیر بحث ہے یا کوئی ایسی بات کرنا مقصود ہے جس میں دوسرے نے حماقت کی انتہا کر دی. اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سامنے رکھیے تو اس سے زیادہ احمقانہ استدلال کوئی ہو نہیں سکتا جس کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے. اس پر یہ فرمایا کہ افرائیتا, پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے, الذی کفر بے آیاتنا, جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے, یعنی اللہ کا پیغمبر آیا, ہماری کتاب اس پر نازل ہوئی, اس نے وہ کتاب پڑھ کر سنائی, لیکن اس کو سننے اس کو سمجھنے کے بجائے ان لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ انکار کر دیا اور مقابرت تک پہنچ گئے, یعنی ضد اور عناد اور ہٹ درمی اختیار کر لی اور ایسے احمقانہ استدلالات پیش کرنے شروع کر دیے. اس کی پھر وجہ بیان کی ہے کہ یہ دیکھو یہ دعوے کیا کرتے ہیں, دعوے ان کے یہ ہیں کہ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَلَدًا, کہ جیسے دنیا میں مجھ کو مال و اولاد سے نوازا گیا ہے آخرت میں بھی میں اسی طرح مال و اولاد سے ضرور نوازا جاؤں گا. یعنی اس میں جو اسلوب اختیار کیا ہے تاکید کا, وہ اصل میں ہٹ درمی کو بیان کر رہا ہے. آدمی جب مقابل میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور احمقانہ بات پر اصرار کرتا ہے تو پھر وہ اصرار بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے جواب میں فرمایا اطلع الغیب متخذ عند الرحمن عہدا, کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے, یعنی کیا چیز ہے جس کے بلبوتے پر یہ اس اصرار کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے, اس تمرد اور سرکشی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے. اس کے لیے آخر کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. ایک یہ ہو سکتی تھی کہ یہ غیب میں جھانک کر دیکھ رہا ہے, اسے معلوم ہو گیا آخرت میں کیا ہونے والا ہے, سارا مستقبل اس کے لیے کھول دیا گیا ہے, اور یا یہ کہ اس نے پیدائش کے بعد جب شعور کی آنکھ کھولی تو معلوم ہوا کہ سارے پیغمبر آ کے اس کو یہی بتا رہے ہیں اور خدائے رحمان سے اس نے عہد لے لیا, اس کا کیا ہوا ہے, یعنی اس سے زیادہ احمقانہ بات کیا ہو سکتی ہے. میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یہ کسی ایک شخص کا حوالہ نہیں ہے بلکہ ایک خاص گروہ کی ذہنیت کی تصویر ہے جو دنیا کی نعمتوں کو جب وہ ملتی ہیں تو انسان کی آنکھوں کو بعض اوقات اندھا کر دیتی ہیں, جو دنیا کی نعمتوں کو اپنے پروردگار کا عطیہ نہیں بلکہ اپنے ذاتی استحقاق اور اپنی قابلیت کا کرشمہ سمجھتا ہے. اس کی تقریریں افراد سے بھی سننے کو ملتی ہیں، قوموں سے بھی سننے کو ملتی ہیں، اور جب کسی تہذیب کا غلبہ ہو جائے تو اس کے فرد فرد کی زبان پر گویا بغیر بولے ہی جاری ہوتی ہیں. یہ چیز اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسی احمقانہ ہے. قرآن میں الذی یا التی کے ساتھ تمثیل و تصویر کا یہ اسلوب کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے. یعنی بظاہر تو جو کا لفظ آتا ہے، جو شخص، جو فرد، جو لوگ، اور اس میں خیال یہی ہوتا ہے کہ کوئی متعین شخص ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ تمثیل کا طریقہ ہے. یہاں اگر غور کیجئے تو یہ تمثیل بالکل مطابق واقعہ بھی ہے، اس لیے کہ قریش مکہ کے تمام سادات و شیوخ اسی خط میں مبتلا تھے، ان کی یہ باتیں جگہ جگہ نقل ہوئی ہیں. قرآن نے بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے پیغمبر کی دعوت سے گریز میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں. اس پر یہ کہا کہ اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے. ارشاد ہوا کلا، ہرگز نہیں. یعنی ایسی احمقانہ بات ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے. یعنی اگر ہم نے اس دنیا کو ابتلاء کے اصول پر نہ بنایا ہوتا تو اس کی گردن ابھی ناپ دی جاتی. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو خدا کی زمین پر خدا کی بادشاہی میں گوارا کی جائے، لیکن ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت تک کے لیے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے، ان کو ارادہ و اختیار دیا ہے. وہ مہلت تو ہم دیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے ابتلاء کے قانون کا تقاضا ہے، لیکن یہ ایک ایک چیز لکھ رکھیں. ہرگز نہیں، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا، اور اس کے اس ادعا کے باعث اس کے حق میں عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے. یعنی وہ اس مہلت کی مدت میں اس طرح کی حماقتیں کرتا چلا جائے گا. تو دونوں جانب دو ورق کھلے ہوئے ہیں، ایک میں یہ حماقتیں درج ہوتی جائیں گی اور دوسری جانب ہم عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے، سزا بھی اس کے لحاظ سے بڑھتی جائے گی. اس کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے معاملہ کیا ہونے والا ہے. وَنَرِثُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ جن چیزوں کا مدعی ہے، یعنی یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ اقتدار، یہ قوت، یہ شان، یہ خدم حشم، جن چیزوں کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ جیسے اس کو یہاں ملی ہیں وہاں بھی مل جائیں گی، وہاں تو کیا ملنی ہے، یہاں بھی اس کے وارث حامی ہو جائے، یہاں بھی کچھ باقی نہیں رہے گا، خالی ہاتھ جائے گا. اور وہ جن چیزوں کا مدعی ہے اس کے وارث ہم ہو جائیں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے سامنے اکیلا حاضر ہو، یعنی نہ جتھے ہوں گے، نہ یہ خدام ہوں گے، نہ یہ طاقت ہوگی، نہ یہ اقتدار ہوگا، یہ سب ہوا ہو جائے گا. وہاں یہ اکیلا حاضر ہوگا، اور اکیلا حاضر ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ تو اتنے ہی ہیں، لیکن بے بسی کی ایک پوری تصویر ان سے سامنے آتی. یعنی فرد کھڑا ہے، جن چیزوں کو وہ جھٹلا رہا تھا وہ واقعہ بن گئی ہیں، ذات خداوندی کا دربار لگا ہے، محشر برپا ہو گیا ہے، حقائق سامنے آ گئے ہیں. جن زیر دستوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا وہ سرفرازی کی نوید لے رہے ہیں. اس پس منظر میں اور اس منظر کے سامنے یہ اکیلا کھڑا ہوگا، کیا بے بسی ہوگی، کیا پچھتاوا ہوگا، کیا حسرتیں ہوں گی، کیا نا امیدی ہوگی، وہ اس ایک لفظ میں آ گئی ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ اکیلا ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے لکھا ہے یعنی اس کے سر و سامان، آوان و انصار، خدم و حشم، اور اس کے معبود و سمیت ہر چیز یہیں رہ جائے گی، وہ خالی ہاتھ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ صورتحال ہوگی. اس سب کو یہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ان کو فیصلہ کرنا ہے. مہلت دی گئی ہے، ارادہ و اختیار بھی ہے، میں اس وقت ان کی رسی دراز کیے ہوئے ہوں، لیکن یہ سن لیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا۔ اب اسی کے اندر جو ایک اور اپنے لیے پناہ گاہ چھپی ہوئی ہے اس کو بھی نکال دیا، یعنی ایک طرف دولت اقتدار، اس دولت اور اقتدار پر اس نوعیت کی بھروسہ کرنے کی کیفیت ایک طرف یہ ہے، اور دوسری جانب کہیں کہیں ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے پکڑے ہی جائے، کہیں سے ایسا نہ ہو کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہو ہی جائے، تو اس میں پھر اس طرح کے لوگ اپنے لیے کچھ راستے تلاش کرتے ہیں، یہ فلاں کی شفاعت مل جائے گی، اگرچہ ہم یہ سب کر رہے ہیں اور اس پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، لیکن فلاں فلاں استھان پر تو ہم بہت باقاعدگی سے حاضر ہوتے ہیں، وہ رسوم تو ہم نے بہت اچھی کر رکھی ہوئی ہیں، ہماری مجالس میں بہت مذہبی باتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جو ان کا اپنا مذہبی تصور ہوتا ہے، تو اس میں بہت سے پشت پناہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ باطن کو کھول دیا ہے۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، تاکہ وہ کب جب یہ صورتحال پیش آ جائے ان کے پشت پناہ بن جائے، یعنی انہوں نے معبود بھی اصل میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ دل کا چور ہے جو نمایاں ہوتا ہے، اس موقع پر یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں اگر ہو گئی قیامت اور اللہ تعالیٰ نے محشر برپا کر دیا، اور یہ جو ہمیں داستان سنا رہے ہیں یہ داستان فی الواقع سامنے آ گئی، اور جن چیزوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں وہ واقعہ بن گئیں، تو پھر یہ ہمارے معبود آخر جن کی ہم بندگی کرتے ہیں، جن کے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کی ہم نظریں پیش کرتے ہیں، جن کے ہم عرس منعقد کرتے ہیں، جن کے ہم میلے ٹھیلوں میں اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، آخر یہ کس لیے ہیں؟ یہ ہمارے پشت پناہ ہو جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، یعنی کیا مطلب؟ وہاں کوئی پشت پناہ نہیں، وہاں تو وہ جو پیچھے فرمایا یا تینا فردا، اکیلے ہی آؤ گے، آؤ گے بھی اکیلے اور دائیں بائیں دیکھو گے، اور اگر کوئی جن کو معبود بنا رکھا ہے نظر آ گیا تو پکارو گے، لیکن کوئی تمہاری آواز پر کان دھرنے والا نہیں ہوگا۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، وہ سب یعنی وہ ہستیاں جن کا یہ اس طریقے سے ذکر کرتے رہے، جن پر اس طرح کی امیدیں لگائے رہے، جن کو اپنا پشت پناہ سمجھتے رہے، جن کے عرصوں میلوں ٹھیلوں میں اور جن کے مراسم میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، جن کے بارے میں یہ خیال کرتے رہے کہ ظلم کریں، عدوان کریں، دوسروں پر زیادتی کریں، ان کا مال لے لیں، غبن کریں، قوموں کو لوٹیں، یہ سب بچا لیں گے ہمیں، وہ سب کے سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں، یعنی ان سے کچھ ملنا تو ایک طرف، وہ خود پلٹ کر ان پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ اور فرمایا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور الٹے ان کے مخالف، یعنی وہ تو اس وقت ان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے، ان کو معلوم ہوگا کہ وہ خود بھی اس بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ بھی اسی طرح سے پیش ہو گئے ہیں، بڑے سے بڑا ہو کوئی، یہاں تو آدمی اپنے متخیلے کو کام میں لا کر کسی کو قطب بنا دے، کسی کو ابدال بنا دے، کسی کو اوتاد بنا دے، بنا سکتا ہے، یعنی انسان کو جو مہلت دی گئی ہے اس میں جیسی لایانی باتیں، جیسے خرافات بھی کہہ دے، لیکن وہاں معلوم ہوگا کہ سب عاجز بندے ہیں، نہ کوئی عالم رہا، نہ کوئی فاضل رہا، سب کے سب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اگر کوئی پونجی ہے تو وہی دل کا اخلاص ہے، وہی عمل کی صالحیت، یعنی اس کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں ان کی عزت بھی رہی ہوگی اور ان کا وقار بھی رہا ہوگا اور ان کے بہت سے ماننے والے بھی رہے ہوں گے اور ان کے علم و فضل کے لوگوں نے قصیدے بھی کہے ہوں گے، لیکن وہاں تو ان میں سے کوئی چیز بھی کام آنے والی نہیں ہے، وہاں جو کچھ کام آئے گا وہ اصل میں وہی دل کا اخلاص ہے۔ دل کہاں لگا ہوا تھا؟ یہاں جو کچھ ہے وہ ظاہر میں علامتیں بھی ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں، ان کے ظہور کے مواقع بھی ہیں، اس سے ملنے والے نتائج بھی ہیں، لیکن لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، ان میں سے کوئی چیز بھی وہاں کام نہیں آئے گی، ولیکن ینالہ التقویٰ، وہ جو دل کا تقویٰ ہے وہ ایک بدرکہ ہے، وہ ایک توشہ ہے، وہ ایک سامان ہے، وہ ایک متاع ہے، جو لوگ اس کو لے کر آئیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی کسی راستے کے کنارے پر ریڑی لگا کے کھڑے رہے ہیں. ممکن ہے ان کو کسی نے نہ عالم سمجھا ہو، نہ مقتدر سمجھا ہو، نہ بڑا سمجھا ہو، کچھ بھی نہ سمجھا ہو، لیکن وہ دولت اخلاص لے کر آ گئے ہیں، وہ وہاں پہ کامیاب کامران ہوں گے. اور ظاہر میں کیا چیز ہے؟ اعمال صالحہ. تم نے بندوں کے ساتھ، خدا کے بندوں کے ساتھ بھلائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تم نے ان کے دکھ درد میں شرکت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تم نے ان کو انسان سمجھ کر عزت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ تو یہ تمہارا جو اخلاقی وجود ہے، ساری روشنی اسی کی ہوگی. اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو ارشاد فرمایا کہ یہ صورتحال وہاں ہوگی، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور یہ خیال کہ یہاں تو ہم نے ان کے مراسم عبودیت ادا کیے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے کام آ جائیں گے، نہیں، کام وہاں پر دل کا تقویٰ آئے گا اور عمل کی صالحیت آئے گی. یہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، صلاحیتوں کے میدان یہ دنیا ہے، اس میں آپ کچھ بھی ہوں، جو کچھ ہے اس کے نتائج بھی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں. کسی کو شہرت مل گئی، کسی کو مقام مل گیا، کسی کو بہت سے عقیدت مند مل گئے، کسی کے سامنے قومیں سرنگوں ہو گئیں، بڑا لیڈر ہے، بڑا رہنما ہے، یہ سب یہیں دھرا رہ جائے گا. اگر کسی کے پاس متاع اخلاص ہے تو وہ ہے جو وہاں کام آئے گی. ارشاد فرمایا کہ یہ صورتحال ہے، یعنی حقائق یہ ہیں اور اس کے مقابلے میں ان کا رویہ یہ ہے. اور جب حقائق یہ ہیں اور اس کے مقابلے میں ان کا رویہ یہ ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے کہ ہم ابتدا میں تو توجہ دلاتے ہیں، پھر ہم کچھ اور مہلت دیتے ہیں، رسی بھی دراز کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب ہم شیطانوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ تمہارا چارہ ہے. دوسری جگہ بیان کیا ہے اس کے مقابل میں کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے کوتاہیاں نہیں ہوتی، انسان ہے، بشری کمزوریاں اس میں بھی ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے شخص میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر دل کا اخلاص ہے اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے اور اسی کو اپنی زندگی میں فیصلہ کن سمجھتا ہے اور جہاں غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کی مدد فراہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اور جب آدمی اس طرح سے اللہ کی یاد سے غفلت برت لے، اللہ کی یاد سے غفلت، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ آج صبح سبحان اللہ نہیں پڑھا، وہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی یاد ہی کا ظہور ہے، یعنی دل میں، دماغ میں، روح میں یہ چیز اتری ہوئی رہے. بندے سے غلطی ہو اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بتایا جائے تو وہ ڈھہ جائے اس وقت کہ ہاں فی الواقع یہاں میں متکبر بن گیا، یہاں میں نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، یہاں میں نے حدود سے تجاوز کر دیا. تو اگر یہ چیز ہے تو فرشتے مددگار ہوتے ہیں. اور اگر خدا سے غفلت کا وہ مقام آ جائے کہ بار بار کی تنبیہ کے باوجود بھی آدمی باز نہ آئے تو فرمایا ہے کہ وہ مَن یَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰن نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا. جب کوئی آدمی اس درجے میں گریز کرتے ہیں اور کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کسی شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. جس طرح نیکی کا صلہ فرشتوں کی توفیق اور تائید ہے، اسی طرح اب ان کے لیے فرمایا الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا. تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے؟ دیکھا نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت مقابرت سامنے آ رہی ہے، اس وقت ضد سامنے آ رہی ہے، اس وقت استکبار نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں اگر دیکھو تو شیاطین ہیں جو اب ان پر سوار ہو گئے. یعنی انسان ایک مرحلے میں اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے اور یہاں ہو کر پھر وہ اہل حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو ارشاد ہوا کہ وہ انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں. فلا تاجل علیہم انما نعد لہم عدا. تو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، ادھر ایک قطار لگی ہوئی ہے جس جگہ مجرموں کو ہم نے کھڑا کرنا ہے، ایک ایک کو گن کے ادھر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ پھر ایک دوسری تصویر ہے، پہلے یہ تھا کہ وہ وہاں کھڑے ہوں گے تو فرد فرد ہو کے آ جائیں گے، وہ بے بسی اور حسرت کی تصویر تھی، یہاں مہلت میں کیا ہو رہا ہے اس کو اس خوبصورت تعبیر میں نمایاں کیا ہے۔ تم خیال کر رہے ہو یہ ایک کے بعد دوسرے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، نہیں، ادھر گنتی پوری ہو رہی ہے، یعنی ان کو مجرموں کی صف میں لایا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ اور چیزوں پر بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔